أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. آمین. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. آفات امت از نظر قرآن مجید و از نظر دین اسلام و بالخصوص از نظر مکتب تشیع موضوع سخن ہے. اشارہ کیا تھا مومنین کی خدمت میں گزشتہ شب کہ ہدایت کا منشور دو حصوں پر مشتمل ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام و انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کا دکھایا ہوا راستہ. ایک وہ اعمال جنہیں انجام دینا ضروری ہے نجات کی خاطر، اور ایک وہ امور جن سے پرہیز ضروری ہے، جنہیں ترک کرنا لازمی ہے تاکہ انسان نجات پا سکے. ان دو تعلیمات کی ضرورت اس لیے ہے چونکہ جس جہان میں، جس عالم میں، جس دنیا میں انسان ہے، اور انسان کی یہی دنیا ہے، کسی اور متبادل دنیا میں انسان نہیں ہو سکتا، اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اندر جو بھی مخلوق و موجود ہوگی اسے مزاحمتوں کا و آفات کا سامنا ہے. اس دنیا کا ڈھانچہ، بناوٹ ایسی ہے اس کی، اور یہ جو اشارہ کیا کہ انسان اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ متبادل کسی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور یہ انسان، ان خصوصیات کا انسان جہاں بھی ہوگا اس کے لیے یہی خصوصیات ہونا ضروری ہے، اسی طرح کا ماحول اس کے لیے چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے لیے یہ زمین و آسمان اور یہ چاند ستارے جو سب کچھ بنائے ہیں انہی کے اندر انسان پیدا ہو سکتا ہے. اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مزاحمتیں زیادہ ہیں، آفات زیادہ ہیں، مصائب ہیں اس کے اندر، سختیاں ہیں اس کے اندر، دشواریاں ہیں انسان کے اوپر، اور انسان اگر ان مزاحمتوں سے آشنا نہ ہو، ان آفتوں کو جانتا نہ ہو، ان کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو انسان ان آفتوں کا شکار ہو جائے وہ مقصد سے محروم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. قرآن کی نگاہ میں ہلاکت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان کی نشو و نما رک جاتی ہے، رشد انسان نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا، اور جہاں بھی انسانی نشو و نما متوقف ہو جائے، رک جائے، یہی ہلاکت ہے انسان کی، یہیں پر انسان نابود ہو گیا. اگرچہ سانس لے رہا ہو، اگرچہ کھا پی رہا ہو، اگرچہ متعلقہ دیگر امور انجام دے رہا ہو، لیکن ہے یہ ہلاک شدہ انسان ہے. مثلا اگر ایک انسان ہے پیدا ہو گیا ہے, سانس چل رہی ہے لیکن نشو نما نہیں کر رہا, پیدا ہوا تھا شیرخوار, 60 سال بعد بھی اتنا ہی ہے نشو نما نہیں کی, نہ اس کے ذہن نے, نہ اس کی عقل نے, نہ اس کے جسم نے, نہ اس کی ہڈیوں نے, نہ اس کے بدن نے. تو یہ ایک متوقف انسان ہے, رکا ہوا انسان ہے, متحرک و نشو نما کرنے والا نہیں ہے, رکا ہوا ہے, ہلاک ہے یہ انسان. حیات و ہلاک دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. مہلک چیزیں موجود ہیں انسان کے لیے جو ہلاکت میں ڈالتی ہیں, اسباب ہلاکت ہیں انسان کے لیے. ان اسباب ہلاکت سے آشنائی ضروری ہے, ورنہ ان کا شکار ہو جائے گا, ان کا لقمہ بن جائے گا. اور جب ان کا شکار ہو جاتا ہے پھر نا امیدی زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی اس وقت نجات مشکل ہوتی ہے. میں نہیں کہتا ممکن نہیں ہوتی, لیکن مشکل ضرور ہو جاتی ہے. جب انسان کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے چنگل سے بڑی مشکل سے نکل سکتا ہے. عموماً بیماریاں جسمانی انسان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اس دنیا سے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں بیماریاں. امت کی بیماریاں بھی ایسی ہی ہیں, اگر کوئی امت ان بیماریوں میں پڑ جائے, مشکل ہے ان بیماریوں سے نجات پانا. یہ بیماریاں عموماً امتوں کو ہلاک کر دیتی ہیں, اس لیے بہتر یہ کہ ان بیماریوں کی شناخت ہو تاکہ انسان ان سے بچ جائے, محفوظ رہے, ان کے اختیار میں اور ان کے چنگل میں نہ گرفتار ہو اور مبتلا نہ ہو. ایک بڑا حصہ دینی معرفت کا اس کے بارے میں ہے, انسانوں کو آگاہ کیا جائے بھرپور طریقے سے, اور ان کی آگاہی اتنی بڑھا دی جائے کہ ان آفتوں سے ان آفتوں میں مبتلا نہ ہو. انبیاء اکرام ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو زیادہ محنت کی, زحمت کی, وہ اس شعبہ معرفت کے اوپر زیادہ ہے, اور خصوصاً نہج البلاغہ کے خطبات اس کے متعلق زیادہ ہے. کچھ آفتیں ہیں جسم کی, کچھ آفتیں ہیں انسان کی روح کی, کچھ آفتیں انسان کے مختلف روح جسم کے متعلقہ شعبوں کی, کچھ آفتیں ہیں انسان کے اس اجتماعی ڈھانچے کی جس کا نام امت ہے. امت کے اس وجود کی آفت ہے, امت کو کھا جاتی ہے, اور جب آفتیں امت کو کھا جاتی ہیں پیچھے ایک ایسا پراکندہ منتشر ڈھانچہ رہ جاتا ہے جس کا ہر عضو اور جس کے ہر شے دوسرے سے الگ جدا, اس کا نام امت نہیں رکھا جا سکتا. کوئی بھی اس کا نام رکھ دے, جس طرح ایک جانور کو کاٹ کے اس کے درود پڑھیے محمد والے, ایک قصائی یا قصاب کے پاس آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح و سالم ایک جانور کو کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر دیتا ہے, اس کے اعضاء و جوارے ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اب ان کا نام حیوان نہیں ہے, ہر چیز کا الگ نام ہے, کوئی ران ہے اور کوئی پسلی ہے اور کوئی پیٹ ہے اور کوئی الگ, ہر چوبے کا ایک الگ نام ہے, کوئی سری ہے, کوئی پایا ہے. چونکہ وہ اجتماعی ہیکل, وہ اجتماعی ڈھانچہ منتشر ہو گیا ہے, اس کا ربط آپس میں ٹوٹ گیا ہے. امت بھی جب منتشر ہوتی ہے, اس آفت کا شکار ہوتی ہے, تو جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے ٹوٹی ہوئی امت اور بکھری ہوئی امت میں, وہ امت کا ڈھانچہ نہیں ہوتا, اس کا نام کچھ اور پڑ جاتا ہے. اس میں گروہ بن جاتے ہیں, فرقے بن جاتے ہیں, قبیلے بن جاتے ہیں, قومیں بن جاتی ہیں, برادریاں وجود میں آ جاتی ہیں, حزبیں بن جاتی ہیں, اس میں گینگز بن جاتی ہیں, اس میں کیا کیا بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب آپس میں منتشر ہو کر کوئی اور شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور امت کا یہ ڈھانچہ جو انسان کے لیے ضروری ہے, اس کے متبادل یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امت کا ڈھانچہ بنائے بغیر کسی اور راہ سے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں ہم. اس لیے کہ جو عضو جس عضو نے بھی ارتقا کرنی ہے, نشو و نما کرنی ہے, اس کا حصہ بن کے کرنی ہے. مثلا اگر انسان چاہتا ہے, عموماً ہم اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرض کریں خوبصورت ہوں, بچے ہمارے حسین ہوں, ان کے نقش و نگار اچھے ہوں. آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ بچے کی کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, کوئی کہے ناک اچھا لگتا ہے, کوئی کہے آنکھیں اچھی لگتی ہیں, تو آپ کو پورا بچہ دینے کے بجائے آنکھیں دے دی جائیں, یہ لے خوبصورت آنکھیں, یہ لے لیں آپ, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی ہے بس. یعنی کسی کے گھر میں صرف آنکھیں پیدا ہوں, باقی کوئی حصہ پیدا نہ ہو. نہیں چاہیے یہ بچہ, یہ آنکھیں صرف نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ خوبصورت آنکھیں اس وقت خوبصورت آنکھیں ہیں جب پورے جسم کے اندر ہوں, اس ڈھانچے کا حصہ ہو, ورنہ یہ آنکھیں زندہ نہیں رہ سکتی. اگر کسی کو چاہیے مضبوط بازو چاہیے, یہ مضبوط بازو پورا جسم چاہیے مضبوط بازوؤں کے لیے. جن کا کام بازوؤں کا ہے مکے مارنا, باکسنگ اور دوسرے کام, ان کو صرف بازو چاہیے, باقی کوئی چیز ان کو نہیں چاہیے. زیادہ زور بھی ان کا بازوؤں کے لیے ہوتا ہے. مضبوط بازو ایک مضبوط ڈھانچے کے اندر, ایک صحیح اور سالم جسم کے اندر مضبوط بازو رشد کر سکتے ہیں, ارتقا کر سکتے ہیں. جس چیز کے درمیان بھی یہ تعلق ہو, یعنی یہ آرگانک تعلق جس شے کے اندر موجود ہو, اس کے اندر نشو و نما ضروری ہے کہ وہ اس مجموعے کے اندر رہ کر حاصل ہوتی ہے. اگر اس کو کاٹ کے الگ کر دیں وہ نشو و نما نہیں ہو سکتی. جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے, اتنی ارتقا نہیں کر سکتے آپ جب تک وہ مجموعہ حاصل نہیں ہو جاتا. اس لیے ہمیں اپنی ذات میں, جسم میں, یا اپنی اولاد کے جسم میں کوئی ایک عضو پسند ہو تو ہم صرف اس کی خاطر نہیں, پورا جسم چاہیے صحیح و سالم. حتیٰ اس جسم کے وہ حصے جو آپ جن کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے, بعض ہیں جو منہ روز دھوتے ہیں پاؤں کبھی بھی نہیں دھوتے, یہی پاؤں جو نہیں دھوتے ہو یہ بھی منہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ پاؤں نہ ہو, جسم ناقص ہے, یہ ڈھانچہ ناقص ہے, ناقص ڈھانچے میں خوبصورت منہ بھی نہیں ہوتا, نشو و نما نہیں ہوتی. یہ پورا سٹرکچر, پورا ڈھانچہ چاہیے, ساری چیزیں اس کے اندر فٹ چاہیے تاکہ اس کے اندر ایک عضو ارتقا کر سکے متناسب طریقے سے. اجتماعی ڈھانچہ انسان کے جسمانی ڈھانچے کی طرح لازمی ہے انسان کے لیے, اور اجتماعی ڈھانچے میں بھی اس لیے نہیں چاہیے کہ انسان کی جو روزمرہ کی ضروریات زندگی ہیں یہ پوری ہوتی رہے. یعنی ہمیں معاشرہ یا ہمیں اجتماعی وجود, سوشل وجود اس لیے چاہیے تاکہ کوئی کھانا پکائے, کوئی روٹی پکائے, کوئی اور کام کرے, اور ہم سب سے خرید کے اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیں, ورنہ سارے کام خود کرنے پڑیں گے. برفرض اگر انسان اتنی چیزیں و اتنی توفیقات ایک آدمی کو دے بھی دے کہ وہ اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتا ہے. عموماً اجتماعیت کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں ناقص دلائل, اور انہی سے لگتا ہے کہ اجتماعیت کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل خود کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں, ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. مثلا ہم عموماً کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو کیونکہ ثواب ہوگا, اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ثواب ہوگا, تو انسان سوچتا ہے کہ خوب ثواب کے بغیر بھی تو چل رہا ہے نظام, جو لوگ جن لوگوں کو نہیں ہوتا ثواب وہ بھی تو گھر ان کا چل رہا ہے, بس یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے, لہذا ثواب سے دستبردار ہو جاتے ہیں بس. اور اگر دین کی ضرورت کے لیے وہی دلیل دے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, پھر انسان پابند ہو جاتا ہے اس کو انجام دینے کے. کرتے ہیں ہم وہی کام جس کے بغیر چارہ نہیں ہے, جس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. امت کا وجود اس کو اس دلائل سے اگر ہم ثابت کریں گے انسان کی اجتماعی زندگی کیوں چاہیے, دیے یہ دلائل باز نے کہ اس لیے چاہیے تاکہ سارے کام ایک انسان خود نہیں کر سکتا, اور ضرورتوں نے انسان کو اجتماعی بنایا. مثلا آپ کھیتی باڑی بھی خود کریں، گندم خود اگائیں، خود ہی پیسیں اس کو، خود ہی روٹی بھی پکائیں، خود ہی آٹا بھی بنائیں، خود ہی سارا کچھ کام کریں، کپڑے بھی اسی طرح آپ کپاس خود اگائیں، زمین خود آباد کریں، کپاس اگائیں، پھر اسے دھاگا بنائیں، پھر اسے کپڑا بنائیں، پھر اسے سیئیں اور خود سارا کام کریں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دلائل ہیں جو ہم اجتماعیت کے لیے دیتے ہیں کہ کوئی کپاس اگائے، کوئی دھاگا بنائے، کوئی کپڑا بنائے، کوئی بیچے، کوئی خریدے، اس لیے ان سب کا ضروری، دکاندار ہونا ضروری ہے، فلاں ہونا ضروری ہے، عموماً اجتماعیت کے لیے یہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ درست دلائل نہیں ہیں، انہی دلائل سے انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ بس اتنی واجب چیز نہیں ہے جتنی آپ دلائل سے ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے ضروری ہے عزیز من، اگر دلائل دیں بھی یا مثلا مثال دیں بھی تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کا جسم ہے، بدن ہے انسان کا، ہمیں آنکھ بھی چاہیے، ہمیں دانت بھی چاہیے، ہمیں سارا وجود چاہیے، یہ سارا وجود، سارے وجود کی ضرورت ہے، پورا جسم، پورے جسم کی ضرورت ہے، یعنی یہی ڈھانچہ، یہ ترکیب اور یہ ترتیب چاہیے تاکہ ہر عضو و ہر شے اس کے اندر اپنے مقام پر، اپنے محل میں پہنچ سکے۔ بات ہماری یہ نہیں ہے، ابھی ہم نے ضرورت امت نہیں ثابت کرنا، وہ بات پہلے عرض کیا، حوالہ دیا ہے، ہو چکی ہے امت سازی از نظر قرآن۔ اس وقت ہمیں آفات دیکھنا ہے، آفات اس امت کے لیے آفات ہیں، اس ڈھانچے کے لیے آفات ہیں۔ اس وقت ہم آفت زدہ ہیں، ہماری سوسائٹی آفت زدہ سوسائٹی ہے، آفات لگ چکی ہیں ہمیں گوناگون طریقے سے، کچھ آفات آپ کے جسموں کو لگی ہوئی ہیں، کچھ آفات آپ کے روح کو لگی ہوئی ہیں، ہمارے روحوں کو لگی ہوئی ہیں، کچھ آفات ہمارے نظام کو لگی ہوئی ہیں، کچھ آفات اس امت کو دامنگیر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لکل شیئن آفتن، ہر چیز کی ایک آفت ہے، ہر چیز کی ایک آفت ہے، ہر شعبے کے لیے۔ میں نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کو، چند امور کی آفات، تاکہ آپ کی تصدیق ہو جائے کہ آفات کی باس کس قدر اہم ہے جاننا۔ معصومین علیہ السلام نے جو رہنمائی فرمائی ہماری، ہر چیز کی ایک آفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لکل شیء آفت، آفت الظرف السلف، آفت الشجاعت البغی، آفت السماحت المن، آفت الجمال الخیلا، آفت العبادت الفطرہ، آفت الحدیث الکذب، و آفت العلم النسیان، و آفت الحلم الصفح، و آفت الحسب الفخر، و آفت الجود الصرف۔ اسی طرح ایک حدیث اس کے مشابہ مضمون کی امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت کا فرمانا ہے لکل شیء آفت، ہر چیز کی ایک آفت ہے، وہ آفت العلم النسیان، علم کی آفت نسیان ہے، وہ آفت العبادت الریا، و آفت اللب العجب، و آفت النجابت الکبر، و آفت الظرف السلف، و آفت الجود السرف، و آفت الحیاء الضعف، و آفت الحلم الذل، و آفت الجلد الفحش۔ اس کے بعد آفت الجبن الجبن آفت، آفت الایمان الشرک، آفت الیقین الشک، آفت النعم الکفران، آفت الطاعت الاسیان، آفت الشرف الکبر، آفت الزکات المکر، آفت العبادت الریا، آفت السخاء المن، آفت الدین سوء الظن، آفت العقل الہوا، آفت المجد اوائق القضا، آفت النفس الولہ بالدنیا، آفت المشاورت انتقاز الآراء، آفت الملوک سوء السیرہ، آفت الوزراء خبص السریرہ، آفت العلماء حب الریاسہ، آفت الزعماء ضعف السیاسہ، آفت الجند مخالفت القادہ، آفت الریاضت غلبت العادہ، آفت الرعیت مخالفت الطاعہ، آفت الورائی قلت القناعہ۔ یہ مفصل ہے یہ آفات، شاید میں نے ابھی پورا صفحہ بھی نہیں پڑھا آپ کے سامنے، دو تین صفحے پر فقط آفات کا ذکر ہے۔ ہر چیز کی ایک آفت ہے، ترجمہ کر دوں تاکہ متوجہ ہو جائے۔ آفت الظرف السلف، ایک حدیث کا، حدیث نبوی کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آفت الظرف السلف، شخصیت، انسان کی شخصیت کا جو سنگین پن ہے اس کی آفت ہے ڈھینگ مارنا۔ شخصیت کی آفت ڈھینگ مارنا، ڈھینگ مارنا تو جانتے ہیں جی، مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں۔ ڈھینگ یعنی ایسی کوئی بات کرنا، اڑانا، شیخیوں شیخیاں میں کرنا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ایسا پیش کرنا کہ جیسے انسان نہیں ہے، ایسا ہے نہیں جیسا پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو، یہ انسان کی شخصیت کی آفت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل و اپنی شخصیت ڈھینگ مارنے کی وجہ سے خراب کر دی، اور جب تک یہ ان چیز انسان کے اندر موجود ہے، ڈھینگ مارنا، اس وقت شخصیت محفوظ نہیں رہتی، گواہ بیٹھتا انسان اپنی شخصیت۔ اب آفت الشجاعت الباغی، دلیری و شجاعت کی ایک آفت ہے جو اس کو کھا جاتی ہے، اور وہ بغاوت ہے، سرکشی۔ و آفت السماحت المن، سخاوت کی آفت کیا ہے؟ یاد دلانا، جتلانا، کسی کو کھانا کھلا کے پھر اسے یاد دلانا، روز فون کر کے اس سے پوچھنا کہ کھانا اچھا تھا، اچھا کھانا کھایا، وہ یاد ہوگا آپ کھانے پہ آئے تھے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا، اور یہ اسی دن کی بات ہے جس دن آپ نے ہمارے یہاں کھانا کھایا تھا۔ ہر بہانے سے، ہر مناسبت سے، بس انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان میں فلاں واقعہ ہو گیا، جہاز گر گیا۔ اچھا کب گرا؟ وہی جس دن آپ کھانا کھانے آئے تھے ہمارے یہاں۔ یعنی ہر مناسبت سے اس کو بتانا کہ تم نے ہمارے یہاں کھانا کھایا ہے، اس کو کہتے ہیں من، یاد دلانا، وہ آفت ہے۔ یہ کس چیز کی آفت ہے؟ سخاوت کی۔ یہ آفت سخی انسان کو، اگر یہ آفت لگ جائے، کنجوس و بخیل و خسیس بن جاتا ہے، اور اس کی سخاوت کا سارا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ وہ آفت الجمال الخیلا، توجہ فرمائیں، آفت الجمال الخیلا، خوبصورتی زیبائی کی آفت نخرا ہے، نخرا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، خیلا یعنی ایک خیالی اپنے لیے حیثیت بنا لینا، شخصیت خیالی بنا لینا، کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ نخرا دونوں میں، عورت و مرد دونوں میں ہوتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ نخرا کرتی ہیں۔ مثلاً کسی جگہ جائیں گی، اب اپنے گھر میں جا کر دیکھو، اس کے ہاں شاید صفائی نہ ہو، بچوں نے گند پھیلایا ہو، غلاظت ہو، بدبو آ رہی ہو، بس وہ کوئی کپ پیالہ دھلا ہوا نہ ملتا ہو، لیکن دوسرے کے ہاں جائے گی، کوئی صاف ستھرا برتن بھی لے کے پھر اس کو دیکھے گی کہ یہ کہیں سے گندا تو نہیں ہے پیالہ کپ مثلاً، وہ یہ نخرا ہے۔ یہ جب ظاہراً صاف ہے تو اس میں اب گند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً جب کسی کے گھر میں بیٹھیں گی جا کر، پہلے نخرا کریں گی جا کر۔ اب یہ خیالی اپنے لیے ایک مقام بنانا، خویلا، نخرے کو عربی زبان میں خویلا کہتے ہیں، کیونکہ خیالی شخصیت ہے، خیالی مقام ہے، خیالی نفاست، تخیل میں انسان اپنے لیے ایک وقار اپنا بنا لیتا ہے، ایک حیثیت اپنی بنا لیتا ہے، نخرا کرتا ہے انسان۔ اب گھر میں مثلاً فرض کریں کہ جو کھانا پکتا ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا، دوسرے کے یہاں گیا بہت اچھا کھانا ہے، اور اس کو بھی بڑا سونگ سونگ کے کھانا، یہ تاثر دینا کہ بڑا نفیس مزاج ہیں ہم اور ہر کھانا ہم سے ہضم نہیں ہوتا۔ ادھر مثلا دس دن کا فریج میں پڑا ہوا کھانا پڑتا ہے گھر میں, زوجہ روز روز تھوڑا ہی پکاتی ہے مثلا, لیکن دوسرے کے گھر میں وہ پوچھیں گے کہ یہ دو گھنٹے پہلے بنا یا ایک گھنٹے پہلے بنا ہے, اگر دو گھنٹے پہلے گئے تو ہم نہیں کھاتے, ابھی باسی ہو گئے. اس کو نخرا کہتے ہیں. نخرے کے بہت سارے طریقے ہیں جو کورس نہیں کرنا پڑتا, ویسے ہی انسان سیکھ جاتا ہے. یہ جتنے لوگ نخرا کرتے ہیں بغیر کورس کیے اس کا سیکھ لیتے ہیں, ایک دوسروں سے سیکھ لیتے ہیں. جمال خوبصورتی و زیبائی کی آفت نخرا ہے. جب کوئی انسان نخرا کرتا ہے حسین خوبصورت زیبا آدمی, تو سارا حسن اس کا زائل ہو جاتا ہے. کبھی بھی نخریلے کو کوئی پسند نہیں کرتا. فروتنی توازو ہونا چاہیے انسان کے اندر, انکسار ہونا چاہیے. جتنا زیادہ با جمال ہے اتنا زیادہ اس کے اندر فروتنی ہونی چاہیے, نہ کہ نخرا اتنا زیادہ ہو جائے انسان میں. خب آپ اگر بہت صاحب جمال ہو, فرق نہیں ہے, خاک پہ بیٹھو لوگوں کے ساتھ, ٹائلوں پہ بیٹھو لوگوں کے ساتھ, جہاں دوسرے بیٹھتے ہیں وہیں جا کر بیٹھ جاؤ, لیکن جس میں نخرا ہے وہ ایسے نہیں کرتا بس. خب یہ آفت ہے جو روزمرہ زندگی میں, وہ آفت العبادت الفطرہ, آفت عبادت وقفہ ہے. بعض اوقات انسان عبادت شروع کرتا ہے اور اس میں وقفہ آ جاتا ہے بیچ میں, کہ تسلسل نہیں جاری کر سکتا انسان, مسلسل نہیں رکھتا, یہ تسلسل ٹوٹ جانا یہ آفت ہے کام کی. وہ آفت الحدیث الکذب, گفتگو, گفتگو کی آفت جھوٹ ہے. جب انسان کی گفتگو میں جھوٹ آ جاتا ہے تو یہ گفتگو اثر اس کا زائل ہو, یہ آفت زدہ گفتگو ہے جس کے دوران انسان کی زبان سے جھوٹ ادا ہوتا ہے. وہ آفت العلم النسیان, آفت علم کی آفت بھول جانا ہے, نسیان فراموش کر دینا. بس انہیں بھی پوچھے کل کیا سنا تھا مجلس میں, کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس سنا ہم نے, یہ بھی سنا یہ بھی پڑھا, یاد کچھ بھی نہیں ہے. بس اب جو اکثر حافظ قرآن ہیں وہ خوش قسمت ہیں, قرآن کی شاید چھوٹی صورتیں بھی اب ان کو یاد نہیں ہیں جو مشہور ہو چکے ہیں حافظ, بھول گئے, حفظ کیا تھا کسی زمانے میں لیکن بعد میں بھول گئے, ابھی تک حافظ کہتے ہیں ان کو. ہم مثلا کہتے ہیں بہت ساروں کو حفاظ کریں, اب مجھے کہتے ہیں عالم ہے. عالم کیا ہوتا ہے؟ جس کو علم ہو. کوئی بھی چیز پوچھے کہتے ہیں یاد نہیں ہے, یہ یاد نہیں ہے, یہ بھی یاد نہیں ہے, کچھ بھی یاد نہیں ہے. عالموں کا بھرم اس لیے قائم ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان سے. اگر پوچھیں لوگ ان سے, دین پوچھیں, مسئلے پوچھیں, تو پتہ چلے گا کہ ان کو کچھ بھی یاد پڑا ہوگا انہوں نے لیکن ابھی یاد نہیں ہے. پوچھیں, علی علیہ السلام اس لیے کہتے تھے مجھ سے پوچھیں, پوچھیں, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی چیز نہ پوچھ لے ہم سے. قم میں ایک بڑے سینئر عالم دین کو کہا کہ وہ ابا کبا نہیں پہنتے تھے. ان سے کہا کیوں نہیں پہنتے یہ لباس, یہ تو یونیفارم ہے علماء کی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کہ یہاں ایران میں جس کو کوئی ابا کبا پہنے ہوئے دیکھے تو ہر آدمی مسئلہ پوچھتا ہے آ کر. آپ بھی اگر وہاں جا کے ابا کبا پہن لیں تو فوراً ہی کوئی نہ کوئی بندہ پوچھنے آ جائے گا آپ سے کوئی چیز. وہاں جوان بھی پوچھتے ہیں, عورتیں بھی پوچھ لیتی ہیں, ہر قسم کا مسئلہ پوچھتے ہیں, اس میں کوئی شرم و ججک و حیا نہیں ہے. خواتین آ جاتی ہیں اجنبی علماء سے آ کر اپنا مسئلہ پوچھیں گی عبادت کا یا اپنے جو فرائض ہوتے ہیں ان کے, وہ بالکل دو ٹوک پوچھ لیتی ہیں, اس میں کیا حرج ہے مسئلہ پوچھنے میں. یہ پاکستان میں شرمیلے مرد ہیں جو بالغ ہو جاتے ہیں, باپ بھی بن جاتے ہیں لیکن غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا, دادا بھی باز بن جاتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں کسی سے, اس الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں, حرام کام کرتے رہتے ہیں, اعمال باطل ہوتے رہتے ہیں ان کے, اور نجاست میں زندگی ساری گزارتے ہیں. ظاہر ہے جب انسان ایک مثلا جنب ہو جاتا ہے تو جنب ہونے کے بعد نجس ہے یہ انسان, وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو, حتیٰ کھانا کھانا بھی مکروہ ہے جنابت کی حالت میں, کراہت ہے اس کے اندر, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنابت ہوتی کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے. ابھی اس کے بعد بھی اسی طرح روٹین کی زندگی رکھتا ہے حرام جنابت کی حالت میں. وہ مسجد میں نہیں جا سکتے آپ, یہ مسائل ہیں جو معلوم ہونے چاہیے. آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس حالت میں, فوراً غسل کرو, طہارت کرو. یہ چیزیں بچوں کو جو ہی بلوغ سے پہلے بتا دینی چاہیے, سمجھا دینی چاہیے. پوچھیں جوان, خود پوچھیں اپنے مسائل, شرم نہ کریں اس چیز میں. جہالت میں شرم ہے, علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں, جہل رہنے میں شرم ہے. اگرچہ ہمارا معاشرہ کچھ تھوڑا الٹا سا ہے کہ اس کے اندر انسان کو خفت محسوس ہوتی ہے اگر کوئی صحیح کام کرے تو، اگر کوئی جوان کوئی صحیح کام کرے تو اس کو خفت اٹھانا پڑتی ہے، لوگوں بڑوں کے سامنے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا فکرے کستے ہیں یا اور ماحول نامناسب بنا لیتے ہیں، لیکن پرواہ نہ کریں، اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں جاتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ لا یخاف لومت لائم، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. ملامتوں سے مت ڈرو، صحیح کام پر لوگ اگر آپ کی ملامت کرتے مت ڈرو ان سے، کرنے دو ان کو، کہو اور زیادہ کرو تم، ملامتوں سے گھبراؤ مت، ان ملامتوں کو خریدو، ٹھیک ہے کرو ہماری ملامت جتنی کر سکتے ہو کریں. بعض جوان ہیں مثلا وہ داڑھی رکھ لیں گے تو ان کو گھر سے ہی ماں باپ بہن ہی کہتے ہیں کہ تم تو مثلا ملا بن گئے، تم تو بالکل ہی مولوی ہو گئے، ابھی کوئی مسجد تیرے لیے ڈھونڈنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فوراً جا کے کٹوا دیتا، جب گھر سے ہی مذاق شروع ہوتا ہے. وہ کریں ملامت، نہ گھبراؤ ان سے. اسی طرح اگر کوئی بچی پردہ شروع کر دے تو اس کو گھر سے ہی مثلا ایسے فکرے طنز آمیز و طنز آلود فکرے گھر سے اس کو سننے پڑتے ہیں. پرواہ نہ کرو ان ملامتوں کی، کرنے دو ان کو ملامت گروں کو، ان کا کام ملامت کرنا ہے، آپ کا کام ملامت زدہ ہونا نہیں ہے، آپ اپنی راہ کو جاری رکھو. غرض ہر چیز کی ایک آفت ہے. وہ بزرگوار اس نے یہ جواب دیا کہ میں ابا قبا کیوں نہیں پہنتا، اس لیے کہ جو ہی میں پہن کے باہر آؤں گا لوگ مجھ سے مسئلے پوچھیں گے اور مجھے مسئلوں کا جواب نہیں آتا، مجھے یاد ہی نہیں ہے مسئلے، اپنے مسئلے یاد نہیں ہیں دوسروں کو کیا بتاؤں گا. تو اپنی طرف سے ایک توازن ظاہر کر رہے ہیں. خوب کیا ہوا آپ نے مسئلے پڑھے نہیں ہیں، بہت سینئر عالم ہیں تو آپ نے پڑھے نہیں ہیں مسئلے کا، پڑھے ہیں بھول گئے ہیں، بھول کر ابھی بھی عالم ہی ہیں آپ. عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، جو بھول جائے اس کو عالم نہیں کہتے، نہیں کہتے ہی از عالم، کہتے ہی واز عالم، یعنی کسی زمانے میں عالم تھا، نہ کہ عالم ہے. کچھ ایسے ہیں جو عالم تھے نہ کہ عالم ہیں، کچھ حافظ تھے بس ان کا جب تعارف کرائے تو کہا کریں کہ یہ کسی زمانے میں حافظ تھے، ابھی حافظ نہیں. نسیان طاری ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان، علم کی آفت نسیان ہے. اور ذہن انسان کا، چونکہ انسان و نسیان دونوں قریب قریب ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ ان کا رشتہ ہے انسان کا اور نسیان کا، نسیان یعنی بھول جانا. کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے، اصل میں نسیان ہی تھا بعد میں انسان بن گیا، نسیان ابھی بھی ہے اس کے اندر. نسیان سے بچنے کے لیے کیا کریں، چونکہ علم ہمارے ذہن میں جب آتا ہے فوراً فرار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ العلم وحشیون، علم وحشی ہے، وحشی یعنی سدایا ہوا نہیں ہے. جس طرح گھریلو مرغی ہوتی ہے وہ تو گھر میں پڑی رہتی ہے، آپ اس کو بسا اوقات گھر سے باہر نکالتے وہ پھر واپس گھر آ جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثلا آپ کوئی پرندہ درخت سے پکڑ کے گھر میں اس کو کھلا چھوڑے پھر اڑ جاتا ہے. یہ کون سے پرندے ہیں؟ جنگلی وحشی. وحشی پرندے گھر میں نہیں ٹکتے. آپ کبوتر، وحشی کبوتر گھر میں لے کر آئے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو گھریلو کبوتر ہے اس کو بھگانے کی کوشش کرے وہ پھر اڑ کے گھر آ جاتا ہے. روایت میں کہ العلم وحشی، ان علم ان پرندوں کی طرح ہے جو جنگلی ہیں، اور جو ہی گھر لو گے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے اڑے نکلے باہر ہوا میں جائے. علم آپ کی کھوپڑی میں نہیں ٹھہرتا، ذہن میں نہیں رکتا، اس کو روکنے کے لیے انتظام کرو. دو انتظام کہا گیا کہ علم کو روکنے کے لیے، چونکہ یہ ذرا اہمیت والا نقطہ تھا عرض کروں، ورنہ یہ بحث ہماری ہے جاری ہے بعض طلبہ کے لیے، انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے تو آپ کی خدمت میں بھی یہ بحث پہنچائے گی انشاءاللہ. آفات کی بحث، آفات شناسی انسان کے لیے بالعموم کیا آفات قرآن نے کس کس شعبے کے لیے ذکر کیے، علم کی آفات، طالب علمی کی آفات، گھریلو زندگی کی آفات، صحت کی آفات، دوستی کی آفات، اور اسی طرح کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں یہ سب آفتوں کی زد میں ہیں. دو چیزیں ہیں جو آپ علم کو نسیان سے بچا سکتے ہیں کہ علم اڑ نہ جائے ہمارے ذہن سے. ایک ہے کہ کتابت، العلم وحشی ان قیدوہ بالکتابہ، اس کو لکھو، پابند بنا لو. لکھنے سے ایک تو کاپی میں محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرا لکھنے سے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. جو چیز آپ لکھتے ہیں، اب اس کی وجہ ہے نفسیاتی میں نہیں بتاتا، وقت نہیں، یہ موضوع اور ہے ہمارا، لیکن لکھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے نفس کے اوپر. جب آپ لکھتے ہو تو نفسیاتی طور پر آپ کے بات آپ کے دل میں چلی جاتی ہے، جس کو آپ لکھتے ہیں، جس کو لکھتے نہیں ہیں وہ اڑ جاتی ہے. ابھی جو آپ باتیں سن رہے ہیں، خوب یہ بعض گیٹ تک ہی ختم ہو جاتی ہے. بعض پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. مومنین پوچھتے ہیں مجلس میں. بعض چیزیں صبح تک رہیں گی، بعض کل تک آپ کو ٹیسٹ کریں، بس مجلس میں جلدی آ جائیں. طالب علم ایک یہ کام کرتے ہیں کہ جب درس پڑھتے ہیں تو اگلے دن درس سے پہلے آ جاتے ہیں درس میں، اور آ کر پچھلے دن کا جو درس پڑھا ہوا تھا وہ دہراتے ہیں، ایک سنتا ہے، دوسرا بیان کرتا ہے، جہاں پر وہ بھول جاتا ہے وہ یاد دلاتا ہے اس کو، پھر اسی طرح باری باری یہ پڑھتے ہیں. خوب یوں ہی کرنا چاہیے ہمیں، کل مجلس سے پہلے آ جائیں اور آپس میں مباحثہ کریں، پوچھیں کل کیا سنا تھا، جو بھول جاتے ہیں وہ دوسرا بتائے کہ یہ بھی بیچ میں سنا تھا. آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ العلم وحشی، ذہن میں کچھ بھی نہیں رہا، نکل جاتا ہے ذہن سے. ذہن ہمارا ایسا ہے کہ ہر چیز کو نہیں رکھتا محفوظ، کچھ چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے. دوسرا ہے عمل. جس علم پر آپ عمل کر لیں وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. علم عمل کے لیے ہے، علم صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کریں اس پر. جس نقطے پر بھی آپ نے عمل کر لیا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. علم عمل کا پابند ہو جاتا ہے، عمل جہاں بھی ہو علم وہاں رک جاتا ہے، عمل کے ہمراہ رہتا ہے. جس علم پر ہم نے عمل نہیں کیا وہ ختم ہو جائے. مثلا آپ نے کمپیوٹر سیکھا لیکن بعد میں استعمال نہیں کیا، بھول گیا آپ، اب دوبارہ جب سٹارٹ کرتے ہیں وہ کام آپ کو نہیں آتے. کمپیوٹر میں مختلف جو تخصص ہیں، جو مہارتیں ہیں، نہیں موقع ملا، ایک سال کے بعد، دو سال کے بعد دوبارہ شروع کیا، کچھ بھی یاد نہیں ہے، جو ایسے لگتا ہے جسے پہلی دفعہ آن کر رہا ہوں. نکل جاتا ہے ذہن سے سب کچھ. آفت ہے، نسیان آفت ہے انسان کی. وآفت الحلم الصفا، حلم حلیم ہونا، بردبار ہونے کی آفت ہے. صفا ہلکا پن، چھچورا پن، بے وقوفی. وآفت الحسب الفخر، حسب و شرافت خاندانی جو ہے انسان کی، اس کی آفت کے تکبر، اترانا، دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ اترانا شرافت خاندانی ختم ہو جاتی ہے. جہاں بھی بیٹھے آپ، میرے نانا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، ایک دن تو برداشت کریں گے، دوسرے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک دن پھر آپ کہیں گے میرے نانا ایسے تھے. جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے اس کے نانا کی ایسی کی تیسی، روز سناتا ہے، سب نانا کو بھی خراب کروا رہے ہیں. اس پہ فخر نہ کرو، فخر کرو گے وہ شرافت ختم ہو جائے گی تمہاری. کتنا سنے آخر آپ کے نانا کو، لو بتا دیا میں فلاں کا نواسا ہوں، پوتا ہوں، بس کافی ہے. اس سے زیادہ کرو گے تو ان کی حیثیت بھی، وہ لوگ کہہ دیں گے کہ جس نانا کا یہ نواسا ہو وہ نانا بھی پتہ ہے کیسا ہوگا. فخر نہ کرو ان پر، فخر آفت ہے اس کی. وآفت الجود الصرف، سخی ہونا، جود بخشش، اس کی آفت اسراف ہے، بے جا کسی چیز کو خرچ کرنا، مال بے جا خرچ کرنا، ہر چیز بے جا خرچ کرنا. یہ صرف نمونہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا ایک بڑا شعبہ یا دین کی ایک فیکلٹی ہے پیتھالوجی، جو ہم نے نہ پڑھی ہے نہ ہمیں پڑھائی گئی ہے. ممبروں پر تو ویسے پابندی ہے دین کے اوپر کہ آپ ممبر پہ دین بیان، ممبر دین پہ دین بیان نہیں کر سکتے، پابندی ہے، سخت پابندی ہے. لہذا جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لازمی نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں آ کر دین بیان کریں. اگر ان کو آ کر ہم اپنے تخیلات، توہمات اور ادھر ادھر کی جمع شدہ باتیں اگر ان کو سنا دیں تو تانے ہیں، یہ ملت اتنی زیادہ نہیں ہے، حریص نہیں ہے علم کے اوپر، کانے ملت ہے پاکستانی ملت، یہ علم تھوڑے سے علم پر کانے ہیں، بلکہ علم نہ بھی ہو تو ویسے ہی کانے ہیں، قناعت اس کے اندر شدید قناعت ہے. عزیزان، جن چیزوں پہ قناعت کرنی چاہیے وہ اور ہیں. دنیا پہ قناعت کرو نہ کہ علم پر. کمال میں کبھی قناعت نہ کرو, کسی مقام پر قناعت نہ کرو. قناعت کرنی ہے دنیا میں قناعت کرو, جتنا ہے کافی الحمدللہ. لیکن کمال میں انسان یہ نہیں کہتا کہ جو ہے الحمدللہ, نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے, ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے. باہر کیا دین سیکھنا ہے ہم نے, دین ضرورت ہے ہماری, دین کی ساری فیکلٹیز ہماری ضرورت ہے, سارے شعبے ہماری ضرورت ہیں. ابھی یہ شعبہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, یہ شعبہ حتیٰ جہاں دین پڑھایا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ فیکلٹی موجود نہیں ہے. آپ کسی حوزے میں چلے جائیں, کسی بھی مذہب کے مدرسے میں چلے جائیں, آپ شیعہ مدرسے میں چلے جائیں, سنی مدرسے میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو آفات شناسی کی فیکلٹی نہیں ملے گی, پیتھالوجی نہیں ملے گی, دینی پیتھالوجی, جس کی اشد ضرورت ہے ہمیں. اور قرآن سب سے زیادہ اس پر تاکید کر رہا ہے, دین سب سے زیادہ اس پر تاکید کر رہا ہے. یہ ابھی میں نے جو آپ کی خدمت میں مطالب عرض کیے ہیں یہ اسلامی پیتھالوجی کے ہیں, یہ کہ یہ چیزیں آفت ہیں. پیتھالوجی سمجھتے ہیں آپ اصطلاح, اس کو تو یہ زبان تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پیتھالوجی سے کیا مراد ہے, تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں, آپ کچھ تھوڑا مدد کریں, تعاون کریں. جی بیماریوں کا علم, بیماریوں کی تشخیص, ادھر سے کسی نے کہا ہے بیماریوں کی تشخیص, یعنی پیتھالوجسٹ, یعنی بیماریوں کی جو اردو میں بعض نے لکھا ہے اس کا معنی, ترجمہ کیا ہے امراضیات, بیماری شناسی. اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں پیتھالوجی کا, تو وہ امراضیات نہیں ہے بلکہ مرض شناسی, بیماری کی پہچان, شناخت, کہ ہمیں پتہ چلے کہ بیماری کیا ہے. ہم اس وقت کسی کو بچا سکتے ہیں یا خود بچ سکتے ہیں جب ہمیں بیماری کی پہچان ہو. معلمین دین, انبیاء کرام و ائمہ اطہار و معصومین علیہم السلام, خداوند تبارک و تعالی نے ایک عظیم معرفت جو عطا کی ہے ائمہ اطہار و انبیاء کو, وہ ان امراض کے بارے میں ہے. امراض کی پہچان کروائی کہ یہ انسانی بیماریاں ہیں, انسان کو لگتی ہیں وہ تباہ کر دیتی ہیں. بہترین انسان شناس بھی وہی تھے اور بہترین آفات شناس بھی وہی تھے. اس لیے یہ سب معصومین نے بیان کیا کہ یہ آفات ہیں تمہاری, تمہارے ہر شعبے کی آفات ہیں, ایک سے بڑھ کر کئی آفات ہیں تمہارے شعبوں کی. ان آفات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور محفوظ رکھو. یہ پیتھالوجی شعبہ کسی زمانے میں تھا علمی حوزوں کے اندر اخلاقیات کے نام سے, اخلاق کی ایک فیکلٹی تھی, کیونکہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی اخلاق زیادہ پڑھایا نہیں جاتا, یا اخلاق کے اوپر کسی بھی جگہ پر دین کے کسی شعبے میں بھی اخلاقیات چھوڑ دیے گئے ہیں. اخلاق ممبروں سے بھی غائب ہو گیا, اخلاق مدرسوں میں بھی غائب ہو گیا, اخلاق کتابوں میں بھی غائب ہو گیا, اخلاق تعلیمیات سے بالکل نکل گیا ہے باہر. اور آج ایک معاشرہ بغیر اخلاق کے, مسلمان بغیر اخلاق کے, مومنین بغیر اخلاق کے, حکم بغیر اخلاق کے, مرکز بغیر اخلاق کے, اور سب شعبے علماء بغیر اخلاق کے. جب اخلاق کی چاشنی دین سے نکل جاتی ہے, پیچھے طالبانیت رہ جاتی ہے, پیچھے شدت پسندی رہ جاتی ہے, پیچھے یہ ظلم و ستم و جور رہ جاتا ہے. جب اخلاق نکل جاتا ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی غذا کی روح اس سے نکال لیں, پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ صرف بھوسا رہ جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا پیچھے. جب اس کی ساری غذائیت نکل گئی, کچھ بھی نہیں رہا پیچھے. اور ہم اس بغیر اخلاق کے دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں, آزاداری میں اخلاق نہیں, انقلاب میں اخلاق نہیں, فلاں میں اخلاق نہیں. وہ انقلاب انقلاب نہیں ہو سکتا جس میں اخلاق نہ ہو, وہ آزاداری آزاداری نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو, وہ عبادت عبادت نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو, وہ دینداری دینداری نہیں ہے جس میں اخلاق نہ ہو. باہر کے اب یہ اخلاق خود ایک مستقل فیکلٹی تھی, کہ ابھی اس کی بھی ضرورت اتنی نہیں سمجھی جاتی, چونکہ ابھی ڈگری چاہیے, ڈگری انفارمیشن پر ہوتی ہے, اور آپ جلدی جلدی پڑھ کر یہ ڈگری لے لیں. نظام آفت زدہ ہو گیا، تعلیمی نظام خود آفات میں مبتلا ہو گیا. نقصان جو ایک ہوا، پہلے بھی کمی تھی، پہلے بھی آفات شناسی کی فیکلٹی مستقل نہیں تھی، اخلاق کے ضمن میں، اخلاق کے ذیل میں کچھ باتیں لوگوں کو پڑھا دیا کرتے تھے اخلاقیات کے طور پر، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے علم کا، تعلیم کا، تربیت کا، خصوصاً تربیت کا مستقل شعبہ ہے آفات شناسی. آفات شناسی ہر حوالے سے ہو، یہ آپ کے شہر میں ہی جامعہ کراچی میں ایک فرصت میں، یہ چند فرصتوں میں جہاں وہ موقع ملتا تھا، ان کے بزرگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ آپ اس جامعہ کے اندر ایک شعبہ قائم کریں سوشل پیتھولوجی کا، کہ پاکستانی سوسائٹی، چونکہ ہر اسپتال میں، میڈیکل میں پیتھولوجی ایک رکن ہے، ساری بات چلتی ہی یہیں سے ہے، بیماری کی پہچان اور شناخت سے. اب یہاں پر صرف بیماروں کے ٹیسٹ لینے کو پیتھولوجی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق سلیبس سے بھی ہے، اس کا تعلق تعلیم سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اسپتال میں عملی علاج کے دوران بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. صرف لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ کروا کے رزلٹ لانے کو نہیں کہتے، بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر جب پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو پیتھولوجسٹ جب بنایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں ضرورت ہے اس کی، پھر عمل میں بھی آ کر اس کو بروئے کار لائے. ان بزرگوں کی خدمت میں آپ کے جامعہ کراچی کے، اور انہوں نے قبول بھی کیا، سراہا بھی، لیکن معذوری یہ ظاہر کی کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں، یہ فیکلٹی ہم یہاں قائم نہیں کر سکتے. پاکستان معاشرہ بیمار معاشرہ ہے، اس بیمار معاشرے کی شناخت، بیماری کی شناخت کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے، اور یہ جامعات میں ہو سکتا ہے، تعلیمی اداروں میں ہو سکتا ہے، اور تعلیمی اداروں کے بعد ان مذہبی محافل و مجالس میں اور مدرسوں میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ شعبہ وجود میں آئے، تاکہ اس شعبے کے بعد ہم سمجھ سکیں گے کہ اصل مشکل پاکستانی معاشرے کی کیا ہے، یہ معاشرہ کیوں اتنا آسیب زدہ ہوا، کیوں اتنا آفت زدہ، کیوں اتنا بیمار، کیوں اتنا الجھا ہوا، کیوں اتنا مشکل میں ہے. آپ خود باور کر لیں کہ اس وقت جو کراچی شہر کو، جو پاکستانی معاشرے کا ایک بڑا شہر ہے، اسی کو اگر مد نظر رکھ لیں، یہاں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے. ہر انسان نہ آسودہ ہے، نہ آرام ہے، بے چین ہے، اور اس کو کوئی زندگی کا سکون نہیں محسوس ہو رہا. کہ صبح اٹھتا ہے، ناگوار خبریں، قتل و غارت، کرپشن، اغوا اور دھاندلی، مہنگائی، ملاوٹ، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس شہر میں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے. آفات گوناگون طریقے سے اس کو لگ چکی ہیں. کس طرح سے حل کریں ہم؟ اب ایک تو ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کا حل دمال ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں نا، بابا قسم کے لوگ، کہ آپ فلاں مزار پہ چلے گئے، دھمال ڈالو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، منت پوری کرو، منت مانگو کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں دھمال ڈالوں گا مثلا، اور پھر اتنی دھمال ڈالو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دھمالی بن گئے ہیں ہم، بنگڑا دھمال. اتہ قدیمی بات ہے، امیر المومنین کے استقبال کے لیے ایک طبقہ آیا، انہوں نے دھمال شروع کر دی. حضرت کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہا یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت فوج کی انتظار میں تھے کہ کوئی فوج آئے گی میری مدد کے لیے، جو آئے وہ دھمال ہی آئے، ڈھولک اٹھائے ہوئے اور بھنگڑا شروع کر دیا. آج ہم اپنے مسائل کے حال کے لیے امیدیں الیکشن سے لگائے ہوئے ہیں، یہ دھمال ڈلے گی، یہ بھنگڑا، اور اس میں ہم بھی بھنگڑا ڈالیں گے، پھر شیعہ قوم کے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت سادگی ہے یہ باتیں سوچنا، اس طرح کی سوچ سوچنا سادگی ہے، حماقت و بیوقوفی ہے یہ کہ اس بھنگڑے میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس دھمال میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں. جیسے آپ کسی بیمار کو کہو گے، بھائی بیمار ہوں، ٹی بی ہے، سرطان ہے، فلاں مہلک بیماری ہے مجھے، ہیپاٹائٹس ہے، ہم اسے کہیں فلاں مزار پہ جا کے بھنگڑا ڈالو، دھمال ڈالو، ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا، وہ شاید پہلے وقت سے پہلے مر جائے وہ، جس دھمال میں آپ اس کو اتار رہے ہیں. حل ڈھونڈو، حل بیماریوں کا حل دھمالوں میں نہیں ہوتا، بنگڑوں میں نہیں ہوتا، بیماریوں کا حل علاج کے مراکز میں ہوتا ہے، معالجین کے پاس ہوتا ہے، طب میں ہے، طبابت میں ہے، اس کے پاس علاج ہو. رسول اللہ کے بارے میں علی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ طبیب دوار بطب ہی، یہ رسول طبیب ہیں، طبیب دوار ہیں، یعنی وہ طبیب جو گردش میں ہیں، اپنی طب کا سامان لے کر بیماروں کی جستجو میں ہیں، بیماروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، جہاں بھی بیمار ملتا ہے یہ رسول اس کو شفا دیتے ہیں۔ اس بیماری سے مراد یہ نہیں تھا کہ جس کے گلے میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، اور ہم نہ طبیب نفوس ہیں رسول اللہ۔ خود رسول اللہ بیمار ہوتے تھے، طبیب کے پاس جاتے تھے، اولاد رسول اللہ جب بیمار ہوتے تھے تو خود طبیب کے پاس جاتے تھے۔ معصومین کو جب بھی کوئی مثلا بخار ہو گیا، جس طرح سنتے ہیں نا آپ، دعا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور حکیم سے، طبیب سے دوا بھی لیتے تھے، جو الہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ مثلا یہ کام جو آج ہم کرتے ہیں ان طریقوں سے شفا ملتی، خود جاتے تھے طبیبوں کے پاس، اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ دو علوم کو فرمائے گا، یہ دونوں علم دین ہیں، العلم و علمان، علم الدین و علم الابدان، یا علم الادیان و علم الابدان۔ یہ علم ابدان، چونکہ لوگوں کی جان بچانا ہے اس کے ذریعے سے، یہ علم دین کے طور پر پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، علم الابدان، یعنی یہ دوائیں جو خدا نے تاثیرات مختلف چیزوں میں رکھی ہیں، اس کی شناخت کر کے بیماریوں کا علاج کرنا۔ لیکن رسول اللہ جو طبیب امت ہیں، امت کی امراض، معاشرتی امراض، ان کو تشخیص دے کے ان کا علاج کرنے کے لیے رسول اللہ آئے، اور آ کر پہلے ان امراض کو بتایا، ایوہ الناس یہ بیماریاں ہیں، ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو۔ تقوی، ایک تقوی وہی یعنی پرہیز والا، اور ایک تقوی مبارزے والا ہے، دو تقوی ہیں، صرف پرہیز نہیں ہے تقوی، تقوی یعنی مبارزہ کرو ان بیماریوں کے خلاف، جہاد کرو ان بیماریوں کے خلاف، ورنہ یہ امراض تمہیں نابود کر دیں گی۔ اعلان جنگ کرو بیماریوں کے خلاف، اور اس کو جہاد کہا گیا ہے، اور جہاد بھی جہاد اکبر کہا گیا ہے، کہ اگر انسان اپنے نفس کے اندر موجود بیماریوں پہ غلبہ پا لے، نفس کی بیماریاں نہ جسم کی بیماریاں، نفس کی بیماریوں پہ غلبہ پا لے، جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور اگر امت جو بیماریوں میں مبتلا ہے ان پہ غلبہ پا لے، یہ مجاہد اکبر ہے۔ یہ انسان جو امت کی بیماریاں سمجھ کے انہیں سمجھائے اور انہیں وہاں سے نجات بھی دے۔ ہم عموماً پاکستانی بیمار معاشرے کی بیماریوں کا علاج کوڑا کرکٹ اور کچرے میں جا کر کرتے ہیں، جس طرح خرافاتی لوگ کرتے ہیں۔ خرافاتی لوگ بہت ہیں، یہاں پر بھی بہت ہیں، کبھی ہمیں بھی پالا پڑتا ہے۔ مثلا خوب انسان ہے، بالآخر بیمار ہوتا ہے، اور بے احتیاط آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے، مجھ جیسا جو احتیاط نہیں کرتے وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ہمیشہ بیماری نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے انشاءاللہ۔ خوب اس بے احتیاطی کی وجہ سے خود بیماری ہو جاتی ہے، اب کیا کریں علاج؟ وہ بعض بتاتے ہیں کہ آپ فلاں کام کریں، مثلا یہ خرافاتیوں والا عمل کریں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ ان خرافات سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، مثلا بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، کہتے ہیں جن چڑھ گیا ہے اس کو، اور جن بابا کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ بابا جن نکالے اس کا، وہ یہ خرافات ہیں، بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے انسان نابود ہوتا ہے۔ ہم بھی پاکستانی ملت کو جو بیماریاں جو معاشرے کو لگ چکی ہیں، ہم بھی خرافاتی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس ملت کو جن ہو گئے، جن بابا کے پاس چلی جائے، اور جن بابا ابھی ہم نے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، جن سارے جن بابے اس میں اکٹھے ہوتے ہیں قوم کی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے۔ ابھی نئے نئے جن بابے باہر سے آ رہے ہیں، وہ آ کر آپ کی بیماریاں مثلا ٹھیک کریں گے، پھونکے ماریں گے کہ ہم ملت کی بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بیمار معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، بیمار سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس کو بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، اس کی ہر چیز تباہ ہے۔ آپ توجہ کریں کس قسم کے لوگوں میں، کس قسم کے نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غافل ہو کے، لاپرواہ ہو کے، کچرے کے ڈھیروں سے جا کر ہم کہتے ہیں یہ کچرے کے ڈھیر سے فلاں بیماری کا علاج نکلے گا۔ کچرے کے ڈھیر ہیں جدھر ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس پارٹی کے پیچھے چلو، اس لیڈر کے پیچھے چلو، فلاں کے پیچھے چلو، اس کے ساتھ وہ کرو، یہ سب کچرے کے ڈھیر. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے یہ ملک یہاں نہ پہنچتا. اس کچرے کی آلودگی میں نہیں کوئی ہمیں علاج نہیں ملے گا، شفا وہاں ملے گی جہاں پر کہا گیا ہے اور جو طریقہ بتایا گیا. اس چیز کی اشد ضرورت ہے، یہ باتیں چھڑنی چاہیے. اب حق ادا ظاہر ہے، ایک طالب علم مجھ جیسا بے علم و کام علم نہیں کر سکتا حق ادا ان باتوں کا. یہ علماء کو یہ باتیں کرنی چاہیے، اور جب علماء اس میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر کریں گے. وہ بات چھڑنی چاہیے بلاخر، یہ فراموش فیکلٹیز زندہ ہونی چاہیے، یہ فراموش دین کے حصے دوبارہ زندہ ہونے چاہیے، احیاء ہونے چاہیے، تاکہ لوگ خرافاتیوں کا سہارا نہ لے، خرافاتوں سے اپنا علاج نہ کرائے. آج کوئی تشیع کو مشکلات کتنی ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ شاید ہفتوں و عشرے لگے مشکلات گننے میں فقط. رائے حل کیا ہے؟ اور رائے حل پھر یہ خرافاتیوں کی طرح، یہ جن بابا وہ جن بابا، اور اس جگہ یہ کرو اس جگہ وہ کرو، ادھر موم بتی جلاؤ ادھر اگر بتی جلاؤ تو اس سے قوم ٹھیک ہو جائے گی. عموماً اس طرح سے کرتے ہیں علاج معالجہ. ایک جواناؤں کا ایک گروہ گیا تھا ایران زیارات کے لیے، ہم وہاں پڑھتے تھے کم میں، ان سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے وہ، اور کسی بزرگ شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے مل کے آئے تھے، تو اس ملاقات پر بھی خوش تھے اور ملاقات کے نتیجے پر زیادہ خوش تھے. کہنے لگے ہمیں موقع ملا سوال کرنے کا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے جو مشکلات ہیں خصوصاً شیعہ کی، آپ کی نگاہ میں اس کا رائے حل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک تعویذ دیا ہے کہ یہ لے جو، پاکستان کی قوم کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو بہت خوش تھا وہ جوان، وہ تعویذ اس کے پاس تھا. تو میں نے کہا پھر اس کو کیا کرو گے؟ مثلا اس کو فوٹو کاپی کرا کے ملت کے اندر تقسیم کرنا ہے، یا ایک ہی جگہ ملت کو بلا کے ملت کے گلے میں ڈالنا ہے، بازو میں باندھنا ہے، گول کے پلانا ہے؟ تو کہا یہ نہیں پوچھنا، مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کو پوری ملت تک کیسے پہنچانا ہے مثلا. یا مثلا آپ اس تعویذ کو گلے میں یا بازو میں باندھ کے پوری ملت کو جو سروے کرو، یا یہ کہ کسی ایک مجلس میں زیارت کرایا کرو ہر سال اس تعویذ کی، کہ یہ ملت کی نجات کا یہ تعویذ ہے اور یہ فلاں دن مثلا نکالا جائے گا اور آپ آ کر اس کو دیکھو مثلا. کیا کرو گے؟ کہا یہ بھول گیا ہوں، یہ مجھے یاد نہیں رہا. ایک ملت کی بیماریاں، ایک قوم و ملک کی بیماریاں ایک حقیقت ہیں اور ان کا علاج موجود ہے، ان کا رائے حل موجود ہے. رائے حل اس وقت ہے جب بیماری تشخیص ہو جائے. عموماً یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ بیماریاں بتا دیتے ہیں، علاج نہیں بتاتے. علاج بتاتے ہیں لیکن وہ علاج آپ کی مرضی کا. مثلا کسی کو کہا جائے کہ جی آپ بیمار ہیں، جا کے ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیماری تو بتا دی، علاج نہیں بتایا. وہ بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو کہتے ہیں نا آپ نے بابا جی کا نام نہیں لیا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ. آپ جب تک ہم بابوں کے پاس نہ بھیجیں سمجھتے ہیں آپ نے علاج نہیں بتایا. بھائی علاج ہے، ہر مجلس میں ذکر ہوتا ہے کہ علاج ہے. یہ جو ہمارے زمانے میں امام نے آ کر، امام راحل نے، امام خمینی نے جو راستہ بتایا ہے، یہ ہماری مشکلات کا رائے حل ہے. لیکن ہم بابوں میں گرفتار ہیں. کن بابوں میں؟ ایک بابا ابو الکلام آزاد ہے، ایک بابا سر سید احمد خان ہے، ایک بابا فضل الرحمان ہے، ایک بابا بس کوئی اور ہے. ہم ان بابوں میں گرفتار ہو گئے ہیں. بابا ابوالکلام آزاد یہ بتاتا تھا، ابوالکلام آزاد یا عبدالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد، وہ یہ بابا بتاتا تھا کہ پارلیمنٹ، ہندو پارلیمنٹ میں مسلمان آ جائیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اپنے مطالبات ادھر آ کے پیش کرو اسی ملک کے اندر، آپ کو الگ ملک بنانے کی ضرورت، کچھ الگ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرقہ واریت ہے الگ بات کرنا. آپ اسی پارلیمنٹ میں ہو، ہندو پارلیمنٹ میں آؤ، وہاں جا کر آخر تک وہ پاکستان کے قبول نہیں کیا اور پاکستان بنانے کو کہتے تھے، یہ جرم ہے. یہ ایک بابا تھا. وہ ایک بابا آیا، اس نے کہا کہ نہ پارلیمنٹ میں جا کر بھی مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں اصل میں اصل مشکل کشا سے تعلق اپنے بڑھانے چاہیے، اور مشکل کشا انگریز ہے. بابا سر سید احمد خان کہا کہ مشکل کشا برطانیہ ہے، ہم اپنی دم اس مشکل کشا سے باندھیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائے اس کے سسٹم کو فالو کریں آپ. وہ ابھی تک اس پر چل رہے ہیں. ایک یہ کہ پارلیمنٹ میں اندر جا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک بابا فضل الرحمان نے وہ کہتے ہیں جی ایچ کیو کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, افلاں کے ذریعے سے, اور اس طرح کے بہت باب ہیں شیعہ قوم کے. لیکن تنہا جس کی بات نہیں مانتے پاکستانی ملت بالعموم و شیعہ بالخصوص, وہ علامہ اقبال کی بات نہیں مانتے, کیونکہ خرافات نہیں بتاتا. آپ اقبال کے کلام میں کہیں بھی دیکھیں خرافات موجود نہیں. کیا بتاتا ہے؟ اٹھو قیام کرو سمجھو, بیماریاں سمجھاتا ہے, علاج بتاتا ہے. لیکن وہ علاج مہنگا ہے, وہ بابوں والا علاج نہیں ہے, وہ پھکیاں اور پھونکیں نہیں ہے اس کے اندر. تو جس علاج میں پھنکی اور پھونک نہ ہو ہم سمجھتے ہیں یہ علاج ہی نہیں ہے. جس میں قیام کی بات ہو وہ سمجھتے ہیں ہم علاج ہی نہیں ہے. وہ علاج جو امام بتا رہے ہیں امام راحل و امام خمینی, ہم اس کو علاج ہی شمار نہیں کرتے. اپنی مرضی کی بات جب نہیں ملتی. عزیز من, علاج اس وقت ہوتا ہے جب بیماری سمجھ میں آ جائے, بیماری کی نوعیت سمجھ میں آ جائے, پھر اس وقت علاج شروع ہوتا ہے. اور علاج موجود ہے, خدا شاہد ہے کہ سستا ترین علاج موجود ہے. ہم مہنگی ہلاکت خرید رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ کے ملک میں انرجی کا بحران ہے, پڑوس میں گیس ہے, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم گیس بھی دیتے ہیں اور ساتھ آپ کو 90 ملین ڈالر لگا کر آپ کو پائپ لائن لگا کے آپ کے گھر میں بھی پہنچاتے ہیں اور بل بھی ادھار حساب کریں گے. آپ بے شک بعد میں دو, بل بھی آپ سے نقد نہیں لیں گے. لیکن اب آپ نے دیکھا کیا ہوا. ابھی وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ کے یہ بابا پرست لوگ نکلے, اعلان کیا گھر سے, اعلان کیا ایران جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے کسی اور فلیٹ میں بیٹھ گئے وہاں پر. آخر اتنا تو کوئی ٹرین میں بھی غلطی نہیں کرتا. اگر آپ کو مثلا ٹرین کوئٹہ والی پہ بیٹھنا ہے تو آج تک آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی کہ آپ اسلام آباد والی یا پنڈی والی ٹرین پر لاہور والی پہ بیٹھ گئے. لیکن آپ کے صدر صاحب بیٹھ گئے ہیں غلط فلائٹ پر, تہران کے بجائے ہاں ادھر دوسری فلائٹ چڑھ بیٹھے وہاں. یہ پرابلم ہے ہمارے. بابے کے پاس چلے گئے علاج کرانے کے لیے. بابا صاحب نے تعویذ دیا 700 ملین کا کہ جو اس سے تمہارے مسائل, چونکہ الیکشن کا خرچہ اتنا ہی ہے تمہارا, 700 ملین ڈالر منظور کیے جو ابھی دینے نہیں ہیں, الیکشن کے موقع پر دے دیں گے کہ آپ اپنی کمپین چلا سکو. ملت خوش ہو گئی ڈالر کی قیمت. ابھی بعض بہت خوش ہیں کہ یہ 700 ملین ملیں گے تو ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی اور مارکیٹ میں شیئر کا تناسب پھر بحال ہو جائے گا. یہ پھکیاں اور پھونکے ہیں جن سے ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. جب دین موجود ہے, دین آپ کو رائے حل بتا رہا ہے, لیکن حکیمانہ طریقے سے, نہ حماقت سے. دو روشیں ہیں دنیا ساری کے اندر قدیم سے آج تک, ایک حکمت کا راستہ, ایک حماقت کا راستہ. حکمت کا حکمت اردو زبان والی حکمت نہ, قرآنی حکمت. قرآن میں حکمت اور معنی میں, اردو میں حکمت. اردو میں حکمت یہ پنساریوں کو کہتے ہیں, حکیم یعنی پنساری جو پھکی اور پھونک مارے. قرآن میں حکمت یعنی بہت واضح شفاف رائے حل, دو ٹوک فیصلہ کن, ان کو رائے حل کہا جاتا ہے, حکمت کہا جاتا ہے. وہ جو وہ بات جو بہت واضح ہو, صاف ہو, شفاف ہو, مضبوط اور فیصلہ کن ہو, قرآن کہتا ہے یہ بات حکمت ہے. اور رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول, ادعو الی ربک بالحکمہ, اے رسول ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ رائے خدا کی طرف بلا. امیر المومنین کی یہ حکمتیں نہج البلاغہ کے اندر فرما رہے ہیں, ان حکمتوں کے ذریعے سے آپ نجات پا سکتے ہو. لیکن جس قوم کو حماقت کی عادت ہو چکی ہو احمقانہ کام کرنے کی, ایک بزرگ عالم کا یہ فرمانا ہے کہ احمق کیا ہوتا ہے, احمق اس کو کہتے ہیں. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا احمق کیا ہے, فرمایا کہ جو کاشت کیے بغیر کاٹنے کی انتظار میں ہو یا کاٹنے آ جائے وہ احمق ہے. کاشت کیے بغیر کاٹے جو, یہ احمق ہے. اور ایک دوسرے عالم کا یہ کہنا ہے, یہ مغربی ایک عالم کا یہ کہنا ہے کہ حماقت اس کو کہتے ہیں. یہ ایک مضمون ہے ہم نے لکھا مشرب ناب کے اندر, حکمت و حماقت. اس کا عنوان ہی یہی ہے, حکمت اور حماقت. حکمت کی راہیں الگ ہیں, حماقت کی راہیں الگ ہیں. حماقت کیا ہے؟ کہ آپ ناکام راہ کو یا ناکام چیز کو بار بار تجربہ کرو کہ کسی وقت تو یہ اثر کرے گی, کسی وقت تو اثر کرے گی, یہ حماقت ہے. ناکام راہوں پر بار بار چلنا, ناکام تجربے بار بار کرنا, وہ اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ کسی نے لکھا کہ کبوتر بازوں نے کبوتروں کا مقابلہ کیا کبوتر اڑانے کا, ہے نا, کبوتر باز جنہوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں لمبی پرواز کون اڑتا ہے کبوتر. اس مقابلے میں اطلاع اشتہار آیا کہ فلاں دن کبوتر بازی کا مقابلہ ہے, آپ اپنے اپنے کبوتر مقابلے میں لے آئے. ایک آدمی اپنا گدا لے گیا کبوتر بازی کے مقابلے میں, لوگ حیران ہوئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کبوتر بازی کا مقابلہ ہے, گدوں کا مقابلہ نہیں ہے, تو اس کو کیوں لائے ہو؟ کہا کہ مقابلے میں شرکت کروانی ہے اس کو. انہوں نے کہا یہ گدا ہے. اس نے کہا اسی لیے تو لایا ہوں, گدا ہے, اس کو تو نہیں ہے معلوم شاید اڑنا شروع کر دے. گدا یہ شاید دوسروں کبوتروں کو دیکھ کر یہ بھی اڑنا شروع کر دے. یہ حماقت ہے کبوتر بازی کے مقابلے میں گدے لے جانا کہ شاید یہ بھی اڑنا شروع کر دے, یہ حماقت ہے. حماقت بار بار تکرار کرنے سے وہ حکمت نہیں ہوتی, وہ پھر بھی حماقت رہتی ہے. آپ دین کا مطالعہ کریں, دین کو پڑھیں, گہرائی کے ساتھ پڑھیں, گہرائی کے ساتھ پڑھیں, دیکھیں کہ کس طرح دین بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے, وہ اہل بیت و ائمہ اطہار و رسل بتاتے ہیں کہ معاشرہ و امت اور اس کی بیماریاں اور ان کا علاج کیا ہے موجود. اس وقت ہم جو آفت زدہ معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, ہماری تعلیم کا جو ترجیحی حصہ ہے کہ ہم اگر سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھی آفات کی باس پڑے, بیماریوں کی باس پڑے, تو آنکھ بنتا ہے. کیونکہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں مصروفیات, اور بیمار جب بہت زیادہ حالت احتضار کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کاروبار بھی چھوڑ آتے ہیں, چھٹی لیتے ہیں, بیرونی ملک وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, اپنی ساری کاروائیاں معطل کر دیتے ہیں اور بیمار کے لیے آ کر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اس بیمار کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے. یہی عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اس وقت عزیز من اس بیمار کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, ہم سب سب کو چھوڑ چھاڑ کے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے, جو جن جن مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں, جن ان سرگرمیوں میں ہم مصروف ہیں, اس ساری سرگرمیاں چھوڑ کر اس بیمار کی نجات کے لیے کوشش کریں. بچا سکتے ہیں اس کو ہم, اس لیے کہ صرف آپ بچا سکتے ہیں, بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں صرف آپ بچا سکتے ہیں. آپ سے مراد یعنی پیروان دین, پیروان قرآن, اور آپ سے مراد یعنی شیعہ, آپ سے مراد یعنی مکتب تشیع بچا سکتا ہے سب کچھ. آپ کے سامنے یہ اتفاق ہو چکا ہے رونما, اس دور میں کوئی رائے حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ سب جن بابے ہیں جو سر اٹھاتے اور دمالی اور بنگڑالی اور شیعوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. آج ہم جتنے گروہ شیعہ بنے ہوئے ہیں سب کے سب, کوئی قاضی حسین احمد کے پیچھے لگ گیا ہے, کوئی فضل الرحمان صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے, کوئی طاہر القادری صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے, کوئی عمران خان صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے, کوئی فلاح صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے, یہ سب ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی کن کے پیچھے, کوئی کن کے پیچھے لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھکیاں دیتے ہیں, یہ پھونک مارتے ہیں, یہ بیانات دیتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں. عزیز من, تو شیعہ ہے, تیرے پاس مکتب ہے, تیرے پاس آئیڈیالوجی ہے. جس کے پاس آئیڈیالوجی ہو وہ کیوں پنساریوں کے پیچھے جاتا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے جانے کی؟ کھول کے پڑھ تو صحیح اپنے دین کو. وہ تعجب ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے دین پڑھا ہے اور دین پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو پنساریوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کیا پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ کیا دین میں نہیں پڑھا رائے حال؟ کیا دین میں نہیں پڑھی آفات کی باس؟ کیا دین میں نہیں پڑھا کہ امت بنو اور امت کی آفات سے پہلے امت کو بچاؤ؟ یہ امراضیات یا یہ مرض شناسی لے لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہ ممبر کب تک تفریح کے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے؟ کیوں نجات کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ان کو آپ؟ ان ممبروں سے نجات کا سامان دو لوگوں کو. خدا شاہد ہے یہ ممبر اسی لیے تھے, یہ عزاداری کا مقصد یہی تھا. راہ نجات ہے یہ عزاداری, نہ کہ رائے نجات کا مطلب یہ کہ ہم ادھر بیٹھ کر رسومات ادا کریں اور ادھر سے جا کے گیٹ سے تبرک وصول کر لیں. اس طرح سے نہیں آزاداری نجات دیتی. آزاداری یعنی وہ سیرت حسینی اور وہ سیرت زینبی یہ نجات دیتی ہے انسان کو. وہ عمل حسینی و عمل زینبی یہ نجات دیتی ہے انسان. یعنی رزم حسینی و رزم زینبی یہ دو رزم ہیں یہ جو آپ کو نجات دیتی ہے. جہاد حسینی و جہاد زینبی یہ نجات دیتی ہے. نہیں یہ کہ ہمیں کس طرح سے نجات ملے گی. اب یہ پہلے ایک قصہ ہوتا تھا, شاید آج کل ہوگا مجھے زیادہ خبر نہیں ہے, ایک قصہ ہوتا تھا بیبیوں کا قصہ, لکڑہارے کا قصہ. نام بیبیوں کا قصہ تھا, بیچ میں کہیں بیبی کا ذکر نہیں. اور لکڑہارا تھا, لکڑہارا یہ ہوا, پھر وہ لکڑی لے کے کاٹا, اس نے یہ کیا وہ کیا, آگ لگ گئی, فلاں ہوا. اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بیبیوں کا قصہ. آخر بیبیوں کے قصے میں بیبیوں کا تو نام آئے, قصہ لکڑہارے کا ہے, نام اوپر کیا ہے, یہ بیبیوں کا قصہ ہے. یہ نہیں ہے بیبیوں کے قصے. بیبیوں کے قصے بی بی زینب کا قصہ ہے. بی بی زینب کا قصہ کیا ہے؟ بی بی زینب کا قصہ یہ ہے کہ جب امت بیمار ہو جاتی ہے, وہ بائی طبیب امت ہے, اور طبیب امت جاتا ہے علاج کے لیے, ملت کی قوم کی علاج کے لیے, تو بی بی خود ساتھ اٹھ کے شروع ہو جاتی ہے, عمل میں شریک ہو جاتی ہے. بی بی عمل میں شریک ہو جاتی ہے. کس لیے شریک ہو جاتی ہے؟ تاکہ جہاں تک بھائی کی رزم ہے وہ بھائی کرے, اور جب بھائی کی رزم ختم ہوگی وہاں سے میں شروع کروں گی. اور کیا وہ رزم کی بی بی نے. یہ قصہ زینب ہے. یہ کرو, یہ مجلسوں میں پڑھو, عورتیں بیٹھے قصہ بی بی زینب پڑھیں. قصہ بی بی زینب کیا ہے؟ قصہ بی بی زینب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, ایک ملت تھی, وہ ملت ہدایت یافتہ تھی, لیکن اس کو بیماری لگ گئی, اور بیماری اتنی مہلک لگ گئی کہ اس کے احساس ہی ختم ہو گئے, اس کا پورا وجود مفلوج و فالج زدہ ہو گیا. اس ملت کی نہ عقل کام کرتی تھی, نہ ذہن کام کرتا تھا, نہ دماغ کام کرتا تھا, نہ اعضاء و جوارے تھے, اور اس ملت کو ذلت کا احساس ختم ہو گیا. جب وہ ملت بہت بیماری کے اوج پہ جا پہنچی تو اس ملت کے اوپر ایک مجسمہ ذلت بنام یزید حکمران ہو گیا. اور اس بی بی نے اور اس کے بھائی نے دیکھا کہ یہ ملت مر رہی ہے, اور یہ ہمارے نانا کی ملت ہے, اس کو بچانے کے لیے ان دونوں نے ایک اقدام کیا, اور جا کر پھر جا کر وہ علاج کا راستہ کھولا. دونوں بہن بھائی پہنچے ایک میدان میں, اور پہنچ کر یہ لکھو, یہ نوحہ لکھو, یہ قصہ لکھو, تاکہ آپ کے بچے آپ کی بیویاں گھروں میں بیٹھ کر یہ قصہ پڑھیں, یہ قصہ دہرائیں. پھر کیا ہوا, یہ دونوں بہن بھائی پہنچ گئے اس میدان میں جہاں ملت کا علاج کرنا ہے. بھائی نے خون دیا, بہن نے چادر دی, اور جا کر آگاہی پھیلائی, بیدار کیا, جھنجھوڑا لوگوں کو, اور اسی بے حس کے اندر حس دوڑا دی, اور اسی بے غیرت کے اندر غیرت پیدا کر دی, اور یہ بیمار ملت کی بیماری کو ختم کر کے اس کا علاج کیا. یہ قصہ ہے حضرت زینب کا. یہ قصہ مجلسوں میں بیان ہونا چاہیے. اسی سے ملت ضروری ہے. یہ آفت شناسی, مرض شناسی, یہ پیتھالوجی ضروری ہے. یہ فیکلٹی اگر کوئی اجازت نہیں دیتا اپنے جامعات میں کھولنے کی, تو آپ آؤ اس مجلس میں کھولو جس مجلس کا مقصد ہی یہی تھا, امت بچانا. اس مجلس کی مناسبت ہی امت کی نجات تھی, امت بچانا, امت کو آفتوں سے بچانا, سیاسی آفتوں سے بچانا, سماجی آفتوں سے بچانا, تعلیمی آفتوں سے بچانا, اخلاقی آفتوں سے بچانا, ہر قسم کی آفت سے بچانا. اس کے لیے اس فیکلٹی کا نام کربلا و عاشورہ ہے. یہ نجات امت کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ ہم آ کے تخیلات بیان کر کے اور پھر یہ کہیں کہ اس کے بدلے میں خدا ہمیں بچا دے. عزیز من, کربلا کے بدلے میں نہیں بچائے گا خدا, خود کربلا کے ذریعے بچائے گا خدا, خود کربلا کے ذریعے سے بچائے گا خدا. آپ جب جاتے ہو بیماری سے نجات کے لیے, خود علاج نجات دے گا. یہ نہیں کہتے ہو کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے میرا آپریشن کر رہا ہے اس کے بدلے میں خدا مجھے بچا لے. نہ, یہی بچا رہا ہے خدا, یہی بچا رہا ہے آپ کو. یہ خدا نے نجات دہندہ بھیجا ہے, یہ طبیب تیرے لیے, یہ علاج تیرے نجات ہے, نہ کہ اس کے بدلے میں تجھے نجات دی جائے. بدلہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ خود نجات ہے. یہ اس مجلس سے نجات کا راستہ پوچھ, اس عاشورہ سے, کربلا سے نجات کا راستہ مانگ, اور یہ دیں گے تجھے. اسی لیے مقصد اس قیام کا یہی تھا. آج ہم ایک بیمار معاشرے میں موجود ہیں, سب کچھ چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, سارے ترجیحات چھوڑ دو, جو کچھ کر رہا ہے اس سے دستبردار ہو جائے. کیونکہ حسین علیہ السلام ہر چیز چھوڑ آئے, نانا کا روزہ چھوڑ دیا, ماں کی قبر چھوڑ دی, اللہ کا کعبہ چھوڑ دیا. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ مولا حج کا موسم ہے اور حج کا دن ہے, 8 ذی الحجہ ہے, اور آج ہم حج شروع کر رہے ہیں اور آپ حج سے باہر جا رہے ہیں. سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ ہے بہت ایمرجنسی ہے, میں رک جاتا آپ کے پاس حج پہ اگر وہ بیمار ایمرجنسی کی حالت میں نہ ہوتا. اس بیمار کو بچانے جا رہا ہوں, اگر فارغ ہوتا تو کرتا حج آپ کے ساتھ, اگر فارغ ہوتا تو رک جاتا آپ کے ساتھ, لیکن میں اس وقت اس معمول کی حالت میں نہیں ہوں. کیوں؟ کہ میرا مریض میرا منتظر ہے, مجھے سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس جانا ہے. بہت سارے لوگوں نے خیرخانہ ہمدردانہ مشورے دیے کہ حسین نہ جائیں آپ, لیکن کیا فرمایا؟ میرا جانا بہت ضروری ہے, اگر میں نہ جاؤں یہ بچتا نہیں ہے, یہ بیمار مجھے بچانا ہے. کون سا بیمار؟ یہ امت, دین خدا, یہ مجھے بچانا ہے. اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیز من, اگر حسین سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, میں اور تو یہ معمولی کام نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنی ذہنی مشغلے نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے روزمرہ روٹین کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم کم از کم اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان خرافات کو نہیں چھوڑ سکتے. خدا شاہد چھوڑ سکتے ہیں, چونکہ حسین نے جو کچھ چھوڑا وہ کوئی فالتو چیزیں نہیں چھوڑی, بڑی ضروری چیزیں چھوڑ دی. صرف ایک نانا کا روزہ ہی اگر لے لیں وہ چھوڑنا آسان نہیں تھا, مدینہ چھوڑ دیا سید الشہداء نے. جب حسین سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, ضروری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, تو میں اور تو غیر ضروری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہم. کیا کچھ حسین علیہ السلام نے چھوڑا تاکہ یہ بیمار بچایا جا سکے, نجات دی جا سکے. معاملہ سنجیدہ ہے. چند روز مجلس, یہ گزشتہ مجالس جو ہماری ہوئی ہیں, ان میں میں تقاضا کروں گا جوانوں سے, ملتی ہیں نیٹ کے اوپر, ان موضوعات کو پیگیری کریں, خصوصاً ایمان کی جو باس ہے, حقیقت ایمان کی, اس میں ایک باس جہاد کی ہوئی ہے, جہاد کے بارے میں اس میں عرض کیا ہے کہ جہاد کا آغاز جد سے ہوتا ہے, جد و جہاد. جد یعنی عزم, پختہ ارادے, فیصلہ کن ارادے, صاف نیتیں, ان کو جد کہتے ہیں, جو ہمارے اندر نظر نہیں آتی, جد نہیں ہے ہمارے اندر. میں عرض کروں گا اس موضوع کو یہاں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. جد نہیں ہے ہمارے اندر, جد نہیں ہے, جہاد بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں ہے, جہاد بھی نہیں ہے. جہاد سے پہلے جد چاہیے. جو امت جس میں جد نہ ہو وہ جہاد نہیں کر سکتی. جد چاہیے پہلے. یہ لفظ ہم نے استعمال بہت کیا, جد و جہد, جد و جہد ہے, جد نہیں ہے. جد آئے گی پھر اصل عمل شروع ہو جائے گا. ابھی وہ جد نہیں ہے ہمارے اندر, وہ عزم نہیں ہے ہمارے اندر, وہ سنجیدگی نہیں ہے, وہ سیریسنیس نہیں ہے ابھی ہمارے اندر. جد کے مقابلے میں حاضل ہے. حاضل یعنی لاپرواہ ہونا, مذاق مزاحیہ ہونا, تنزیہ ہونا, مسخرہ ہونا. آپ آئیں بیٹھے, محرم جیسا جدی مہینہ و سنجیدہ مہینہ, اس محرم کے اندر جتنی غیر سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں شاید کسی اور دنوں کے اندر نہیں ہوتی ہوں گی. اگر جنازہ سامنے پڑا ہوا ہو اور جنازہ رکھے ہوئے انسان ہنسی مذاق کر رہے ہوں, لطیفے سنا رہے ہوں, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ قوم کیسی ہے, یہ خاندان کیسا ہے؟ جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ ہنسی مذاق کر رہی ہے, جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ لطیفہ گوزی اور بزلہ سنجی کر رہی ہے, جنازے کے اوپر بیٹھ کر یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, جنازہ بھی ان کو نہیں ہو جا. عزیز من, محرم ہمارے سامنے میدان کربلا و عاشورہ ہے, ہمارے سامنے جو کچھ موجود ہے, یہ محرم امی کیا کہتا ہے؟ یہ محرم کہتا ہے کہ بہت جدی ہو جا، جد اپنے اندر پیدا کر، تجھے نہیں ہونا چاہیے مزہ یہ آدمی، تجھے نہیں ہونا چاہیے ایسے الفل، تیرے اندر بہت سیریسنس آ جائے، وہ باتیں کر جو آج کی ضرورت ہے، جو تیری مشکل حل کرے آج کی. سید الشہداء اگر یہ جد نہ ہوتی امام کے اندر، یہ جہاد عظیم نہ ہوتا. جد حسین یہ نہیں بیان ہوئی، یہ تازہ موضوعات ہیں سارے، غیر منکشف شدہ موضوعات. جد حسین، حسینی جد پیدا کرو اپنے اندر، اور یہاں سے پیدا ہوگی، ان مجالس سے پیدا ہوگی، ان مراکز سے پیدا ہوگی. رسم ادا کر دینا سارا فریضہ نہیں ہے جب تک جد پیدا نہ ہو. اس قدر جد تھی سید الشہداء میں، اور آپ کی ہمکار و ہم سفر و ہم رزم بہن میں، یہ ہم رزم بہن تھی سید الشہداء کی جناب زینب علیا، کہ دونوں جو کچھ تھا متاع اٹھا کر لے آئے میدان کے اندر. جب امام مدینے سے چلے، جناب زینب علیا باخبر ہوئی، جا کر امام سے کہا کہ مجھے بھی آپ سے جانا، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. امام نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئیں. چلی گئی جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور جا کر کہا، اے عبداللہ تو میرا شوہر ہے، اور جو حکم آپ دو گے میں وہی کروں گی، میں شریعت کی پروردہ ہوں، شریعت کی پروردہ ہوں، جو کہو گے میں وہ کروں گی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا اگر آپ نے مجھے کہا رک جاؤ میں رک جاؤں گی، لیکن حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی حسین کے بغیر. اجازت مل گئی، آ گئی ساتھ، اور اس قدر پختہ عزم کے ساتھ آئی بی بی کہ کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی مصیبت بی بی کے عزم کو توڑ نہیں سکی. خدا شاہد ہے اس قدر عظمت و عزم کا پہاڑ ہے زینب، اس قدر بلند مرتبہ و اس قدر عظیم استوار پہاڑ ہے کہ کوئی چیز جناب زینب علیہ السلام کو ہلا نہیں سکی. حتیٰ جب بچوں کی لاشیں سید الشہداء نے سامنے لا کے رکھی، عزم نہیں ٹوٹا. جب خیمے جلے عزم نہیں ٹوٹا، جب بھیا شہید ہوا عزم نہیں ٹوٹا، روتی تھی، دل ٹوٹا، عزم نہیں ٹوٹا. دل بہت ٹوٹا جناب بی بی کا، بہت ٹوٹا دل، لیکن عزم نہیں ٹوٹا، پختہ تر ہوتی گئی. اور شام غریبہ جب کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس قدر اتنی پر عزم تھی. خدا شاہد ہے جب شام غریبہ ہوئی، پہلی شام شب عاشور تھی، شب عاشور میں مرد بھی موجود تھے، بیویاں بھی موجود تھیں، اور جتنے مرد موجود تھے اتنے عزم موجود تھے. شام غریبہ ایک مرد تھا، وہ بیمار تھا خیموں کے اندر موجود، اور خیمے بھی تو جل چکے تھے، جلے ہوئے خیموں میں ایک بیمار تھا پڑا ہوا، اور باقی سب خواتین اور بچے اور لاشیں بکھری ہوئی اس مقتل کے اندر، اور ایک بی بی تنہا زینب، تنہا زینب کا عزم ان تمام مردوں کے عزم جتنا بن گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بن گیا. چونکہ پہلی رات حسین بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، اکبر بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، سب پر عزم تھے، لیکن شام غریبہ عزم زینبی تنہا اتنا تھا جتنا تمام مردوں کا عزم شب عاشور تھا. شب عاشور ان کا عزم سب نے دیکھا، وہ عزم کس طرح سے نظر آیا؟ سید الشہداء نے چراغ بجھا کر انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ اٹھے نہیں، اس قدر پر عزم تھے. لیکن شام غریبہ دیکھی علی کی بیٹی کا عزم کتنا ہے، تھکیل ضرور تھی، شکستہ بدن، شکستہ دل، لیکن پر عزم. اتنی تھکیل تھی کہ جب نماز تہجد پڑھنے کے لیے گئی تو بیٹھ کے بی بی نے جلے ہوئے خیموں میں مصلی بچھایا، جلے ہوئے خیموں میں ریت اور راکھ پر جب بی بی بیٹھی نماز کے لیے، تو دوسری بیویاں دیکھ کر کیا پوچھتی ہیں کہ بی بی پہلے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی، آج بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ فرماتی آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اس قدر شکستہ بدن تھی، اس قدر شکستہ دل تھی کہ آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے. اور یہی بی بی جا کر خیمے کے پیچھے جلے ہوئے خیموں کے پیچھے جا کر دوزانو ہو کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھتی ہے اور کیا عرض کرتی ہے؟ اے پروردگار، اگر تو نے بھیا لے لیا، اگر تو نے سب کچھ لے لیے تو سب جتنا عزم مجھے عطا کر دے، وہ غیرت شجاعت مجھے عطا کر دے کہ آج سب ان بیویوں یتیموں کو احساس نہ ہو کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ نیزہ اٹھاتی ہے، اٹھا کر آ جاتی ہے، بیویوں کو کہتی ہے، بچوں کو کہتی ہے کہ کل رات مردوں کے ساتھ بسر کے یہاں وہ جو آج سارے شہید ہو گئے، پال مال ہو گئے، اور آج رات ایک مرد ہے وہ بھی خاکستر میں بیمار پڑا ہے، لیکن گھبرانا مت، لیکن ڈرنا مت، اس لیے کہ آج زینب موجود ہے، آج علی کی بیٹی موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا عزم علی حضرت زینب کا کہ اس کے بعد بی بی کے اندر دلیری و شجاعت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب لاشیں چھوڑ کر چلتی ہے، کربلا سے جاتی ہے اور عزم نظر آتی ہے۔ روٹی ضرور ہے، بھوکی ضرور ہے، پیاسی ضرور ہے، لیکن بہت با عزم نظر آتی ہے، اور اوج عزم زینبی کا جا کر ان بازاروں درباروں میں نظر آتا ہے۔ خدا شاہد ہے، اگر کوئی عورت معمولی حالات میں بھی بازار سے با حیا عورت گزاری جائے، اس کا عزم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بنت علی اسیر کر کے بازار سے گزاری گئی، پردہ تو نہیں تھا، سر برہنہ بازار سے گزاری گئی۔ اگر وہاں پر عزم زینبی نہ ہوتا تو نہ کہتی کاروان والوں کو رک جاؤ، نہ کہتی بازار والوں کو سنو، اللہ یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو۔ سناٹا چھا گیا، کہا تم دیکھ رہے ہو، یقیناً میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن میرا خطبہ سنو، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ خطبہ سن کر ایک نابینا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرے مولا کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے، یہ کون خطبے دے رہا ہے؟ جب بتایا گیا نابینا، یہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، میں تو سمجھا تھا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا امیر بن کر خطبے دے گا، علی کی بیٹی امیر بن گئی۔ کہا نابینا، امیر بن کر نہیں، اسیر بن کے خطبے دے رہی ہے، اسیر بن کے خطبے دے رہی ہے۔ کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی زیارت کرتا۔ جواب ملا، اللہ کا شکر کر، تیری آنکھیں نہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں علی کے بیٹے، علی کی بیٹی کے ہاتھ ریشم میں بندے ہیں، سر میں ہلا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سروں میں خاک ہے، گالوں سے پھول چمک رہا ہے۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خدا بند بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کا شر و بلا سے محفوظ فرما۔ خدا و نبی حق محمد و آل محمد، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خدا وندہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، دیگر مقامات پر، پروردگارا ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں، انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، وبالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے ان ایام عذاب محرم و سفر میں شہادت پائی ہے، بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔